بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور پچھلے دو دروس میں توحید اسماء و صفات کے تعلق سے تفصیل بیان کی ابتدا ہوئی ہے، اور شیخ الاسلام رحمه الله نے اس تفصیلی بیان کی ابتدا جو ہے وہ سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی سے کی ہے، اور آج کی نشست میں یا آج کی نشست سے اور آگے جو ہے مزید اس تفصیلی بیان کا اسماء و صفات کے باب میں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، مختلف پیارے ناموں کا اور مختلف ان صفات الکمال کا دلیل کے ساتھ بیان ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ حسن تصریف میں سے ہے کہ سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی کی ابتدا سے اجمالی طور پر توحید اسماء و صفات کے تعلق سے جو اہم پیغام ہے یا اہم پیغامات ہیں دو صورتوں میں، وہیں سے ابتدا کی ہے. اب ہر نام پیارے نام کی اور ہر صفت کمال کی الگ الگ سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی توحید کی ابتدا کتنی پیارے انداز میں کی ہے، اور کس طریقے سے اس تفصیل کو بیان کیا ہے، اور شیخ العلامہ بن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کی شرح بھی بیان کی ہے. تو جہاں پر رکے تھے پچھلے درس میں، وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقوله سبحانه هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورة الحديد آيات نمبر 3. هو الأول، الله تعالى هي أول هي، والآخر آخر هي، والظاهر ظاهر هي، والباطن والباطن هي، وهو بكل شيء عليم، وهي هر چیز کا علم رکھنے والا ہے. شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ چار نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں تقابل ہے، زمان کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے، جس کا معنی میں احاطہ موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. اولا و آخرا یہ احاطہ زمانی ہے اور مکان کے اعتبار سے بھی، ظاہرا و باطنا، ان ناموں کا معنی اور مختصر شرح جو ہے یا تفسیر جو ہے، الاول جیسا فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کی تفسیر میں، اس لفظ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، الذي ليس قبله شيء. الاول کا معنی جو ہے الذي ليس قبله شيء، یہ وہ ذات ہے جس سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں ہے. اچھا، قرآن مجید کی اس آیت میں الاول والآخر والظاہر والباطن، الاول مثبت لفظ ہے، اثبات ہے، اور حدیث میں سے مسلم کی حدیث میں جو اس کا معنی بیان ہوا ہے، الذي هو الذي ليس قبله شيء، یہ جملہ منفیہ ہے، اس میں نفی ہے. اور جو صفات ثبوتیہ ہیں اس میں زیادہ کمال کا معنی موجود ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بحثیم رحمہ اللہ، لیکن آیت میں جو ہے وہ صفت ثبوتیہ ہے، اس میں نفی نہیں ہے، لیکن حدیث میں جو ہے وہ صفت سلبیہ، جس میں نفی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، جواب میں شیخ صاحب خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تفسیر جو ہے اس لیے بیان کی ہے تاکہ جو اولویت ہے، جو اول کا معنی جو ہے، اس کی تاکید کے لیے. یعنی یہ صفہ مطلقہ ہے، یہ جو اولیہ ہے یہ اضافیہ نہیں ہے، کسی چیز کی نسبت کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اول تو ہے لیکن کسی اعتبار سے، یا جو اس کے بعد میں اس کے اعتبار سے اول ہے، لیکن کوئی اور چیز بھی اس سے پہلے ہو سکتی ہے. لیکن جب سلبی صفت سے الذی لیس قبلہ شیء سے جب یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں زیادہ عموم ہے، اور خصوصی طور پر کوئی اور چیز اس سے پہلے ہے ہی نہیں، تو اس سے ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں یعنی زمانہ کے اعتبار سے تقدم کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی کہنے سے مراد یہ ہے، الاول جب کہتے ہیں فلان پہلا ہے، کیا اس سے آگے بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے بعد والے سے وہ پہلا ہے؟ دونوں معنی موجود ہیں اس لفظ الاول کے لفظ میں، یعنی جو اس کے بعد اس سے پہلا ہے، اس اعتبار سے کہ اس سے اور پہلا بھی ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن الذی لیس قبلہ شیء، ایسا پہلا ہے، اول ہے، جس سے پہلے، جس سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اولویت جو ہے متعین ہو گئی ہے، اور ازلی ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اس کا امکان ہی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں، صفت ثبوتیہ اور صفت سلبیہ. تو دونوں اعتبار سے قرآن اور سنت میں، اور یہی خوبصورتی کا انداز بیان ہے، کہ ایک ہی لفظ ہے قرآن مجید میں، ایک اعتبار سے بیان ہوا ہے، اور اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اس میں اپنا پیغام ہے، اور پھر حدیث میں اس کی مزید تفسیر بیان کرتے ہوئے اور الفاظوں سے، جس میں اور جیسے کہتے ہیں کہ چار چاند لگ جاتے ہیں، اور معنی جو ہے نا بالکل مکمل وضاحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے. تو الاول الذی لیس قبلہ شیء، اور دونوں میں اپنے اپنے یعنی معنی موجود ہیں دونوں لفظوں میں. اچھا، اس کے تقابل میں، الاول کے تقابل الآخر ہے، اور الآخر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، الذی لیس بعدہ شیء، یہ وہ جس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. شیخ بحثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی شخص کو یہ گمان نہ ہو کہ اس میں دلالت ہے کہ اس کی یعنی آخریت ہے یا کوئی انتہا ہے، کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو مخلوقات میں سے جو ہمیشہ رہیں گی، جیسا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، وہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدہ سنت جماعت کا. تو آخر سے مراد ہے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی آخریت نہیں ہے. تو الاول والآخر میں یہ معنی متعین ہو جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے نہ تو اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. اچھا، پھر اور دو نام، والظاہر والباطن. الظاہر کا لفظ جو ہے یہ ظہور سے لیا گیا ہے، اور ظہور جو ہے علو کو کہتے، بلندی کو کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 میں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره كما معناها ليعليه، یعنی بلند کرے تمام ادیان پر. اور عربی زبان میں ظہر الدابۃ کہتے ہیں، جو کمر ہے جانور کی، اسے ظہر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کا بلند حصہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الکہف آیت نمبر 97 میں، 97 میں، فما استطاعوا ان یظہروہ، جب ذو القرنین نے وہ بند بنا لیا تو یجوج موجود جو ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فما استطاعوا ان یظہروہ، ٹھیک ہے نا، ان یظہروہ سے مراد کیا ہے کہ اس سے اوپر سے وہ جا نہ سکے، وما استطاعوا له نقبا، استطاعوا نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے. تو یہاں پر جو ہے ظہور کا کیا معنی ہے کہ اوپر کی طرف سے پلان کر نہیں جا سکتے تھے، یعنی ای علو علیہ. تو ظہر اور ظاہر کے معنی میں علو کا معنی پایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الظاہر کا معنی الذی لیس فوقہ شیء، جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہیں اور بلند ہیں. اسی طریقے سے والباطن، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا الباطن کے معنی کے تعلق سے الذی لیس دونہ شیء، اور یہ کنایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے احاطے کی، کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور وہ ہر چیز کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو علو ہے، جو بلندی ہے، وہ اس کے باطن اور قریب ہونے کی منافی نہیں ہے، سب سے زیادہ بلند بھی ہے اور سب سے زیادہ قریب بھی ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ان چاروں ناموں کو ذرا غور کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تقابل ہے، اور یہ سارے کے سارے خبر ہیں، مبتدا ایک ہی ہے، اور حرف العطف سے ان کو بیان کیا ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن. اور جب یہ اندازہ بیان ہو تو عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، الاول والآخر والظاہر والباطن کیا ہے؟ یہ سارے خبریں ہیں، ایک مبتدا ہوا، خبر کیا ہے؟ الاول پھر عطف ہے، والآخر پھر واو العطف ہے، الظاہر پھر واو العطف ہے، الباطن. یہ جو اندازہ بیان ہوتا ہے حرف العطف کے ساتھ جو ہے، اس سے زیادہ قوی ہے جو حرف عطف کے بغیر بیان ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البروج آیت نمبر 14 سے 16 تک، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد. اب دیکھیں، وہو الغفور الودود اور هو الاول والآخر، کیا فرق ہے دونوں میں؟ الغفور الودود میں حرف العطف نہیں ہے، لیکن الاول والآخر میں حرف العطف ہے، الاول و پھر الآخر ہے. تو دونوں کو دیکھیں، الغفور الودود بھی خبر ہے، دونوں غفور خبر ہے، ودود خبر ہے، اور اسی طریقے سے جو حرف العطف الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ بھی اخبار ہیں، متعدد خبریں ہیں گرامر کے اعتبار سے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب حرف عطف کے ساتھ ہوتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ابراہیم رحمہ اللہ، اس کے کئی فائدے ہیں. نمبر ایک، کہ اس سے پہلے کی تاکید ہوتی ہے. جب آپ عطف کرتے ہیں تو پھر جس پر عطف کرتا ہے اسے اصل بنا دیتے ہیں، اور اصل ثابت ہو جاتا ہے اس سے. الاول کو آپ نے ثابت کیا، والآخر پھر اس پہ عطف کیا، اسے مزید ثابت کیا ہے اس طریقے سے. اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے افادۃ الجمع، جمع کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس سے لازم نہیں ہوتا کہ جو موصوف ہے اس کی تعداد کی ایک سے زیادہ ہے. یعنی اگر الاول والآخر والظاہر والباطن آپ کہتے ہیں، یہ سب الگ الگ ہیں کیا؟ کیونکہ حرف عطف کے ساتھ جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس میں تعدد کا معنی پایا جاتا ہے، جمع کا معنی پایا جاتا ہے. تعدد ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے حرف عطف کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں تعدد ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ ہے. الاول ایک ہے، پھر الباطن دوسرا ہے، پھر الظاہر تیسرا ہے، پھر الباطن چوتھا، الظاہر والباطن تیسرا چوتھا، اس طریقے سے نہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 1-3 تک، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوّا والذی قدر فہدا. الاعلیٰ کون ہے؟ الذی خلق فسوّا، هو الذی قدر فہدا، تو ذات ایک ہی ہے، بغیر حرف، بغیر حرف عطف کے بھی وہی معنی ہے، حرف عطف کے ساتھ بھی وہی ہے، یعنی حرف عطف کے ساتھ تعدد لازمی نہیں آتا، اگرچہ جمع کا معنی پایا جاتا ہے لیکن تعدد لازمی نہیں آتا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حرف العطف سے مغایرت لازم آتی ہے، یعنی حرف عطف سے پہلے جو حرف العطف کے بعد ہے دو مختلف چیزیں ہیں. جیسا فرماتے ہیں، جی یہ بات درست ہے، لیکن فرق ہے، بعض اوقات جو مغایرت اعیان کی ہوتی ہے اور بعض اوقات اوصاف کی ہوتی ہے، حرف العطف جو آپ بیان کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیز، عطف میں آپ پتہ ایک سے زیادہ چیز کا آپ بیان کرتے ہیں، حرف العطف کے ساتھ واو بھی ہو سکتا ہے، فا یا ثم. اچھا، واو کے ساتھ حرف جو حرف العطف ہے یا جتنی بھی ہیں سارے حرف العطف جو ہیں، جب آپ دو چیزوں کو جوڑ دیتے حرف العطف کے ساتھ تو اس میں دو میں مغایر، یعنی دو ڈفرینٹ چیز ہیں، ایک چیز کو آپ عطف کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا تو اللہ تعالیٰ حق میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی اعتراض کرے تو مطلب ایک سے زیادہ الہ ہے جو حرف العطف سے بیان کیا ہے. نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ حرف العطف جو ہے مغایرہ تو اس میں ہے، ڈفرینٹ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، یا تو عین کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، یا وصف کے اعتبار سے، یا ذات کے اعتبار سے متعدد ہے ذات، ایک سے زیادہ ایک وصف اگر ہے تو ایک ہی ذات میں ایک سے زیادہ وصف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو وصف کے اعتبار سے ذات ایک رہے گی، ایک سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن مختلف اوصاف کی وجہ سے حرف العطف استعمال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے لفظ کے اعتبار سے بھی تغیر ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اور لفظ کے اعتبار، اب لفظ کے اعتبار سے دیکھیں، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے فَأَلْقَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا. مین بھی جھوٹ کو کہتے ہیں، اب کذبًا وَمَيْنًا، جھوٹ پہ جھوٹ کو جو نا بیان کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لفظ دوسرا ہے، معنی ایک ہے، جب معنی ایک ہو لفظ مختلف ہوں تو لفظ مختلف ہو جاتے ہیں حرف العطف کی وجہ سے، لیکن معنی ایک ہی رہتا ہے. تو حرف العطف جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو اختلاف اور تغیر ہے یا تو عینی کے اعتبار سے ہے، یا معنی کے اعتبار سے ہے، یا لفظ کے اعتبار سے ہے، اور صفت کے اعتبار سے بھی جیسے کہ بیان ہوا ہے. جیسے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جاء زید و عمر و بکر و خالد، کتنی نام ہیں؟ زید، عمر، بکر و خالد، چار ہیں، یہ سب چاروں آئے ہیں. یہاں پہ جو اختلاف یا تغیر ہے وہ کیا ہے؟ عینی ہے، عین کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے. اچھا، اگر کوئی شخص، اگر آپ یوں کہیں جاء زید الکریم و شجاع والعالم، زید آیا، زید الکریم و شجاع والعالم، کتنی لوگ آئے؟ شخص کتنی آئے؟ ایک ہی آیا، لیکن زید ہی، زید کے علاوہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں پہلی مثال میں جاء زید و عمر و بکر و خالد، کتنی ہیں؟ یہ چار لوگ ہیں. اچھا، جاء زید الکریم و شجاع والعالم، کتنے لوگ ہیں؟ ایک ہی ہے. اچھا، یہ جو کریم، شجاع والعالم، یہ اس کے اوصاف ہیں، یہ خصلتیں اچھی اس میں پائی گئی ہیں. دونوں میں یکسانیت کس چیز کی ہے؟ حرف العطف کی ہے دونوں جملوں میں. ایک میں عین کے اعتبار سے حرف العطف بیان کیا گیا ہے اور چار ذاتیں ہو گئی ہیں، چار مختلف اعیان ہیں، اور دوسرے میں شخص ایک ہی ہے لیکن اوصاف مختلف ہیں، یا اوصاف کو حرف عطف سے بیان کیا گیا ہے، اس میں ذات کی تعدد کا امکان نہیں، ذات ایک ہی ہے، عین ایک ہی ہے، لیکن وصف کے تغیر سے چار اوصاف ہیں یا تین اوصاف ہیں. تو یہاں پر جو تغیر ہو کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے ہے، ذات کے اعتبار یا عین کے اعتبار سے نہیں ہے. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ کہیں ھذا الحدیث کذب مین، یہاں پر کذب ہوا مین، وہ حرف عطف ہونا چاہیے، واو ہے آپ کے نسخے میں، واو ہے کذب و مین، یہ بغیر واو کے ہے، واو ہے کہ نہیں ہے عربی جملے میں؟ ولو قلت هذا الحديث كذب ومين. ومين نسخ میں نہیں ہے. ہاں تو جس کو نسخے میں نہ ہو پرانا یا نئے نسخہ آپ کے پاس جو پرانے نسخے میں حرف العطف واو نہیں ہے اس کو درست کر لیں. حرف العطف لکھیں دکھائیں پین دکھائیں میں اس کو درست کر لوں. کذب و مین. تو یہاں پر جو تغیر کذب اور مین کا لفظ کے اعتبار سے ہے کیونکہ معنی ایک ہے دونوں کا. تو اس آیت میں شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو چار نام ثابت ہوتے ہیں الاول والآخر والظاہر والباطن اور پانچ صفات جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں اس آیت کریمہ میں. الاولویت کی صفت، آخریت کی صفت، ظاہریت کی صفت اور باطنیت کی صفت، اور پانچویں وہ ہو بکل شیء علیم عموم العلم علم کی صفت. اور ان صفات کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ، ہر چیز کا احاطہ زمان و مکان ثابت ہوتا ہے. اور کیونکہ ان تمام صفات کو جمع ہونے سے بھی ایک اور معنی وجود میں آتا ہے. احاطہ کی جو صفت ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ الگ سے نہیں ہے، لیکن ان کے مجموعے میں جب ان کو جمع کر دیں صفات کو تو اللہ تعالیٰ کا احاطہ بھی ثابت ہو جاتا ہے انہی آیات میں. یعنی اس آیت میں یہ جو صفت الاحاطہ یہ بھی اس میں بیان ہوئی ہے. پھر شیخ العثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ نام جو ہیں یہ متلازم ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اگر آپ یہ کہتے ہیں الاول تو اس کے ساتھ الاخر کہنا بھی لازم ہوگا، یا صرف الاول کہہ سکتے ہیں اور الاخر الگ سے کہہ سکتے ہیں دونوں کو الگ الگ کر کے؟ جواب میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر تو یہی ہے کہ متقابل متلازم ہے، یعنی جب آپ اول کہیں تو الاخر بھی ساتھ کہیں، ظاہر کہیں تو باطل بھی ساتھ کہیں، تاکہ صفت المقابلہ جس میں احاطہ کا معنی موجود ہے اس کا یعنی وہ معنی برقرار رہے، ورنہ وہ معنی پھر چلا جاتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے الاول ساتھ آخر کہنا چاہیے کہ نہیں، ظاہر کہتے ہیں ساتھ باطن کہنا چاہیے کہ نہیں، الاول والآخر، الظاہر والباطن، اس طریقے سے کیا فرق ہے؟ اگر میں کہتا الاول بس الآخر نہیں کہتا ہوں یہ تو بات درست، اللہ تعالیٰ الاول ہے، صفت قرآن مجید میں ہے. اب صرف الاول کہہ سکتے ہیں یا جب بھی الاول کا تو ساتھ والآخر بھی کہ ہو الاول والآخر، اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب آپ کہتے الاول کہتے ہیں صرف بعد میں آخر الگ سے کہتے ہیں تو احاطہ زمانیہ کا معنی نہیں موجود اس میں. الاول میں الاول کہہ دیا آپ نے، اچھا احاطہ کا معنی موجود ہے زمانہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ محیط ہے، نہیں، الاول والآخر میں اب یہ معنی آ گیا ہے. اچھا الظاہر والباطن میں الظاہر الگ سے کہتے ہیں آپ، درست ہے تو ٹھیک، لیکن بغیر باطن کے جواب کہتے ہیں تو ایک اور معنی جو ہے جو مقصود ہے جیسے اس آیت میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ احاطہ کا معنی موجود ہو. تو پھر یہ معنی احاطہ کا معنی جو ہے اگر وہ الگ سے بیان کرتے ہیں اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جب آپ کہیں الاول ساتھ الآخر بھی کہیں، جب آپ کہیں الظاہر پھر ساتھ الباطن بھی کہیں، تاکہ احاطہ کا معنی برقرار رہے. اور پھر وہ بکل، اس آیت کے اختتام اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے بیان فرمایا وہ بکل شیء علیم. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ چار صفات کے کمال جو ہے وہ اسی جملے سے ہوا ہے وہ بکل شیء علیم، وہ اس عموم میں سے ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اور یہ جو عموم ہے علم کا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے افعال اور بندوں کے اور مخلوق کے جو افعال ہیں کلیات و جزئیات میں سب شامل ہیں. جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا وہ بھی جانتا ہے، واجب ممکن مستحیل سب اس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں. اللہ تعالیٰ کا علم واسع ہے، شامل ہے اور محیط ہے، اس میں کوئی چیز مستثنا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو واجب ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات کے تعلق سے علم، جو اپنے نفس کے تعلق سے علم ہے، اور جو صفات کاملہ ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور جو مستحیل کا علم ہے، جو ناممکنات کا علم ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لو كان فيهما آلهة آلهة إلا الله لفسدتا إلى آخر آية سورة الأنبياء نمبر 22 میں. اگر اس دنیا میں دو الہ ہوتے, دو معبود ہوتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ, لفسدتا زمین و آسمان میں دونوں فاسد ہو جاتے, تباہ ہو جاتے. کیا دو الہ کا امکان ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں کس نے خبر دی ہے کہ اگر دوسرا الہ بھی ہوتا تو کائنات ختم ہو جاتی, فساد پھیل جاتا؟ کہاں سے خبر ملی ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ علم جو ہے ممکنات کا ہے یا ناممکن چیز کا ہے؟ ناممکن چیز کا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا جو ممکن ہے, وہ بھی جانتا جو ناممکن ہے. اپنے ذات کے اعتبار سے جس علم واجب ہے وہ بھی جانتا ہے. اچھا, یہ تو ناممکن ہے, جب ممکن بھی جانتا ہے. جی, اس کے علاوہ دوسری مثال ناممکن کی, وقوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له, الى آخر آیہ سورۃ الحجۃ نمبر 373. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا, جتنے معبود بھی ہیں, لن يخلق ذبابا, کبھی بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, ولو اجتمعوا له, اگر سارے کے سارے جن کو تم پکارتے ہو سب جمع ہو جائیں, جن ہے, انس ہے, درند ہے, پرند ہے, پتھر ہے, درخت ہے, اولیاء ہیں, جتنے بھی ہیں, جس کو معبود بنایا گیا, جس کو پکارا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا, ان میں سے الگ الگ بھی کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا, اگر سب جمع ہو جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ناممکن ہے کہ نہیں؟ ہمیں کس نے بتایا؟ اب ناممکن کا علم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہے, اور اسی وحی کے ذریعے ہمیں بھی یہ خبر ملی ہے. اچھا, جو ممکن کا علم ہے, ممکنات کا جو علم ہے, ہر وہ چیز جو مخلوقات کے تعلق سے, وہ ممکنات میں سے ہے, جتنی بھی ہے, جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں وہ ممکنات میں سے ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یعلم ما تسرون وما تعلنون, سورۃ النحل آیت نمبر 19 میں, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو, یہ ممکنات میں سے ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو, شیخ صاحب فرماتے کہ اللہ تعالیٰ علم جو ہے ہر چیز کو محیط ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں دیکھیں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, احاطہ زمانہ کے اعتبار سے, مکان کے اعتبار سے, اور علم کے اعتبار سے اللہ ہر چیز کو محیط ہے. سبحان اللہ, چھوٹی سی آیت ہے لیکن کمال دیکھیں آپ, احاطہ کا معنی کتنی یعنی خوبصورت انداز میں اللہ نے بیان فرمایا. اور اس میں جو ثمرہ جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے نام اور صفات الکمال پر ایمان رکھتے ہوئے, وہ خصوص طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم اور خوب جانتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے مراقبے کی کمال, اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر کا جو ثمرہ ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور اس سے یہ چیز لازم آتی ہے اہل ایمان پر, جب ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہے وہیں پر اسے ہونا چاہیے, وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھنا چاہتا, جہاں پر اللہ منع فرمائے وہیں پر نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے وہ اقیم الصلاۃ, تو پہلے صف میں ہونا چاہیے, دوسرے صف میں, تیسری میں, چوتھی میں, آخری میں, یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. جتنی آپ اس میں مضبوط ہوتے ہیں عبادات میں, جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, اتنی ہی آپ کے عمل میں وہ نظر آتا ہے, آپ کے اخلاص میں, آپ کے قول میں, آپ کے فعل میں, آپ کے حسن اخلاق میں, آپ کے عبادت کے انداز میں, اتباع سنت میں, یہ سب چیزیں, یہ سب لازم و ملزوم ہیں. یہ ناممکن کہ آپ کا ایمان بالکل مضبوط ہو اور آپ عمل میں بالکل سستی اور کاہلی کا شکار ہو, ناممکن ہے. یہ ایمان کی مضبوطی ہے تو عمل کی بھی مضبوطی ہے. زبان پر جھوٹے بول سکیں گے آپ, جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ ان محرمات سے اجتناب کرتے رہیں گے اور اللہ کے توفیق سے, اور اتنی ہی آپ جو واجبات ہیں اور جو سنتیں ہیں. آپ ایک دیکھیں کہ دو لوگ ہیں ایک مسجد میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, دونوں کو خشوع برابر نہیں ہے, دونوں کو اجر بھی برابر نہیں ہے نماز کا. بھائی ایک ہی نماز پڑھی ہے, ایک ساتھ کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے, برابر کیوں نہیں ہے؟ دل کی حالت برابر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ظاہراً تو ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دل کی حالت برابر نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی برابر نہیں ہے، تقوی برابر نہیں ہے، اخلاص برابر نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی برابر نہیں ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس میں عمل میں اور قول میں اور فعل میں، حسن اخلاق میں اور آپ کے تمام معاملات میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، وہ چیز نظر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو پھر اس کا یہ ثمرہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ پڑھتے نا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو آپ کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، خوب جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ جانتا ہے، جو زمین میں وہ بھی جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسا، وہ بھی جانتا ہے. علم ازلی ہے ہمیشہ سے. جو میں چھپاتا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو میں ظاہر کرتا ہوں وہ بھی جانتا ہے، میرے آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، سینے میں جو چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو اس سے، اس پیغام سے میرے دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ کوئی فرق پڑنا چاہیے کہ نہیں؟ جب میں یقیناً جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، تو پھر مجھے کہاں پر ہونا چاہیے، کہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کیا متعین کرے گا کہ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اس جو نام ہے علیم، علیم کا نام صفت العلم جو ہے اور اس کا جو احاطہ ہے کتنا مضبوط ہے. ہم کہتے ہیں نا توحید اسماء و صفات کا فائدہ کیا ہے، واللہ زندگی بدل جاتی ہے. ایک تو فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلم سے یہ علم رکھنا. سب سے پہلے رکن کون سے ارکان ایمان کا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اس کا یہ یعنی ایک بنیادی حصہ ہے. توحید اسماء و صفات تیسری قسم کی توحید ہے. میں عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمیں روزمرہ زندگی میں کیا توحید اسماء و صفات کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا قول و فعل، آپ کا تقوی، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا دین، مکمل دین اور دنیا میں جو آپ کا معاملات ہیں وہ سارے مضبوط ہو سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں اسی توحید کی بنیاد پر. چھوٹے سے مثال، جب ہم پڑھتے وہ بھی کل شین علیم، دل میں کیا اثر ہونا چاہیے اس کا؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے خیر میں، فرائض کی ادائیگی میں، سنن میں اور جو نوافل ہیں، وہاں پر مجھے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. اور جس چیز سے مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے وہاں پر مجھے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یہ کیسے ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ چوری، ڈکیتی، ظلم حرام ہے، اور پھر چوری بھی ہو رہی ہے، ڈکیتی بھی ہو رہی ہے، کرپشن بھی ہو رہی ہے، اور حرامات کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے. خلل کس چیز میں ہے؟ ایمان میں خلل ہے. اگر یقینی طور پر ہمیں ایمان ہوتا تو پھر یہ بدکاری نہ ہوتی. بدکاری کب ہوتی ہے؟ جب ایمان میں خلل پڑتا ہے. گناہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے، چوری چوری کب کرتا ہے، زناکار زناکار کب کرتا ہے؟ جب اس کا ایمان نہیں رہتا، یعنی ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یہ نہیں کوئی کافر ہو جاتا ہے، نہیں، جیسے خوارج کے منہج، خوارج سمجھتے ہیں کہ ایمان کی نفی ہو گئی تو کافر ہو گیا، نہیں. یعنی اتنی کمزور ایمان ہو گیا ہے کہ اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس نے گناہ کر دیا ہے. تو اس لیے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ جب بھی آپ قرآن مجید، اس لیے دیکھیں قرآن مجید کی اکثر آیات کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوتا ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سورۃ فاتحہ میں دیکھ لیں آپ، اور اکثر آیات میں العزیز الحکیم، الغفور الرحیم. وجہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، آپ کے دل پہ اس کا اثر ہونا چاہیے، اور آپ کے عمل میں اور مکمل جسم میں اس کا اثر ہونا چاہیے. کیونکہ دل بادشاہ جسم کا نا، اگر دل درست ہو جائے، صالح ہو جائے، تو پر جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، پر جسم صالح ہو جاتا ہے. اور اگر دل فاسد ہو جائے تو اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے, پورے جسم ناکارہ ہو جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. پھر آنکھ بھی نعوذ باللہ محرم کی طرف دیکھے گی, کان بھی حرام سنے گا, زبان بھی حرام ہوگی, اللہ تعالیٰ سے دوری ہونی ہے نعوذ باللہ نا, ہاتھ سے, پاؤں سے, دماغ سے, سوچ سے, دل سے. ایک گناہ ہوتا ہے ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے تو اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, کیونکہ اور گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ گناہ کو کھینچتا ہے, پھر توبہ نہیں ہوتی, پھر ایک اور کالا دھبا لگ جاتا ہے, پھر آنکھوں سے بھی گناہ ہو رہے ہیں, کانوں سے بھی گناہ ہو رہے ہیں, زبان سے بھی گناہ ہو رہا ہے, ہاتھ سے بھی گناہ ہو رہا ہے, پاؤں سے بھی گناہ ہو رہا ہے, جس میں کوئی حصہ باقی رہتا نہیں ہے نعوذ باللہ, اور دل اتنا کالا سیاہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اوندھا کوزہ جو ہوتا ہے, یعنی اس میں کوئی چیز آپ ڈال نہیں سکتے. یہ گلاس اوندھا کر لیں, آپ الٹا کر لیں, وہ کچھ ڈال کے دیکھو, کچھ اس میں جا سکتا ہے نعوذ باللہ؟ کالا سیاہ اور اوندھا کوزہ کی طرح ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من القدران. کتنی بڑی بدبختی ہے واللہ. پھر کوئی خیر کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ, جب تک وہ توبہ نہیں کرتا. توبہ کرتا جائے گا, ایک ایک کالا دھبا مٹتا جائے گا, اور پھر صاف شفاف دل ہو جائے گا. اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی نعوذ باللہ, اور وہ خود مزید یعنی ان گناہوں کے تہ تک چلا جاتا ہے نعوذ باللہ, اور پھر وہ آہستہ آہستہ نعوذ باللہ سر سے دور بھی ہوتا رہتا ہے, اور پھر اس کا خاتمہ اگر اس پہ اللہ تعالیٰ خاص کرم کر دے تو اس میں خیر کا امکان ہے, ورنہ پھر تو وہ ہلاک ہو گیا نعوذ باللہ. تو مومن کو چاہیے کہ اپنا ایمان کا جائزہ لے, اپنا دل کا جائزہ لے, اور دیکھے کہ وہ کہاں پر ہے, کہاں پر کیسے اٹھتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے, عبادات میں وہ کیسا ہے, عقیدے میں وہ کیسا ہے. سب سے پہلے توحید کے تعلق سے وہ کیا جانتا ہے, موحد ہے کہ نہیں ہے, متبع سنت ہے کہ نہیں ہے, فرائض کی ادائیگی میں وہ کیسا ہے, سنن و نوافی میں وہ کیسا ہے, محرمات سے اجتناب میں وہ کیسا ہے, کیا شرک سے دور ہے کہ نہیں, تعویذ ہے, کالے دھاگے ہیں, گنڈا ہے, جادو ہے, یہ سارے جس معاشرے میں جو تباہی مچی ہوئی ہے, جو فساد مچا ہوا ہے نعوذ باللہ, اس پہ وہ کہاں ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کہاں پر ہے؟ ان محرمات سے, ظلم سے, نافرمان والدین کے ساتھ بدسلوکی سے, قطع رحمی سے, وہ کہاں پہ ہے؟ اگر تو اس کا حق ادا کر رہا ہے, وہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور الحمدللہ موحد متبع سنت ہے, اور فرائض کی ادائیگی میں وہ ماشاء اللہ وہ آگے ہے, عقیدے اس کا بالکل درست ہے, متبع سنت ہے, اور فرائض کی ادائیگی میں اور حقوق کی ادائیگی میں الحمدللہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید ثابت قدمی عطا فرماتا ہے, اس سے زیادہ توفیق دیتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, دور ہے, محرمات میں ڈوبا ہوا نعوذ باللہ, شرک ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, جادو ہے, تعویذ ہے, اور قطع رحمی ہے, والدین سے بدسلوکی ہے, ظلم ہے, اور حقوق کی دھجیں اڑا دی, کوئی حقوق کا دیکھ, کوئی اس کا دھیان ہی نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں نعوذ باللہ, تو ابھی وقت ہے سنبھلنے کا, توبہ کرنے کا. بولے جب تک سانسیں جاری ہیں وقت ہے, لیکن جب سانس حلق تک, حلقوں تک, یہاں تک پہنچے گی نا, پھر بات ختم ہو جائے گی, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر حساب کا وقت شروع ہو جائے گا. پتہ ہے جس روح نکلتے ہی پتہ چلتا ہے, دو لوگوں کی روح برابر نہیں نکلتی, مومن کی اور کافر بدکار کی روح برابر نہیں نکلتی. اخرجی ایوہ النفس الطیبہ, فرشتہ اہل ایمان جو طیب نفس والے ہیں, یہ کہہ کے روح نکلتی ہے, والناشطات نشطہ. اور اگر کافر ہے, بدکار ہے, اللہ تعالیٰ سے دور ہے, نافرمان ہے, والنازعات غرقا, اخرجی ایوہ النفس الخبیثہ الی رب غضبان. اور پہلے جو ہے, اخرجو النفس الطیب الی رب راض, وہ بڑی خوشی سے روح نکلے گی, اور اس کی روح دیکھیں نعوذ باللہ, جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہ تمہارا رب شدید غصے میں ہے, وہ پھر ڈر کے بعد مزید جسم میں ڈوب جائے گی, اور فرشتہ بھی ڈوب جائے گا اس کو نکالنے کے لیے. والنازعات غرقا نعوذ باللہ. آج متعین کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے. اللہ نے یہ دنیا دی ہے, یہ زندگی دی ہے, دوبارہ نہیں ملنے والی ہے, کہ موقع ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں اصل زندگی کے لیے, یہ زندگی اصل نہیں ہے, کیونکہ یہ وقت طور پہ ہے, پیدائش سے لے کے وفات تک یہ دنیاوی زندگی ہے, پھر برزخ نے شروع ہونا ہے, قبر کی زندگی, پھر ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے. اب قبر کی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے, قبر کی وقتی طور پر ہے, اس لیے قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, زیارت ہے, زیارت وقتی طور پہ ہوتی ہے, ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے وقتی طور پہ. تو قبر کا برزخ مرحل وقتی طور پہ ہے, لیکن کتنا ہے, ہزاروں سال ہو سکتا ہے، اللہ علم، اب فرعون کو ہزاروں سال ہو گئے، روزانہ پیش کر دیے جاتے فرعون و آل فرعون برزخ کی آگ میں، سبحان اللہ. اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، آج متعین کرنا کہ کس طرف جانا ہے. یہ قبر جو ہے یا تو جنت کا باغ ہوگا اہل ایمان کے لیے، یا نعوذ باللہ اہل کفر کے لیے، العصیان کے نافرمانوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگا. کب کیسے متعین کریں گے ہم؟ آج یہ وقت ہے، واللہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم نے صرف ایک قدم بڑھانا ہے، آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. آپ نے کس طرف جانا، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے؟ کسی نے کوئی زبردستی کی ہوئی کسی پہ؟ کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے سمت ٹھیک نہیں کرتے، اپنے عقائد، عبادات، معاملات، حقوق ادائیگی کے جائزے نہیں لیتے اور آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، کل موقع نہیں ملنے والا. کل سے مراد مرنے کے بعد موقع نہیں ملنے والا، آج ہی کی زندگی ہے. کہتے ہیں کل کس نے دیکھا ہے، بہت سچ بات ہے، کل کسی نے دیکھا ہے. اور ایک اسی پہ بات کا اختتام کرتا ہوں میں، ایک بڑھیا 100 سال کی بڑھیا ابھی کچھ دن پہلے کلینک میں آئی، کمال ہے بھائی واللہ، بے ہوش بالکل ختم تھی، کلینک میں لے کے آئے، صرف سانس جا رہی تھی، ہوش میں نہیں تھی. تو میں کہا بڑی ایمرجنسی میں لے جاؤ، کہ ابھی آیا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، وہ پیسے زیادہ مانگ رہے، ایڈمیشن کیا کچھ نہیں، مہربانی کریں کچھ. ویٹر دیکھیں، اس کو دیکھا، دوائی دی، بخار کی وجہ سے بے ہوش تھی. پھر میں نے عشاء کی نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد میں، دیکھا تو وہ اس کو اٹھا کے کھڑے میں، کہ کیا کہتے، باتھ روم جانا چاہتی ہے، ہوش اسے آ گیا الحمد للہ. پھر واپس آیا، اچھا میں نے اسے کہا کہ بھائی، اس کے بیٹے سے، اس نے کہا بھی نماز کے لیے وہ جا رہی ہیں، تو آپ ہم آپ ڈاکٹری پر اتر آتے ہیں. میں کہ نماز کے لیے جا رہے تھے، یار نماز بعد میں پڑھنی تھی، گھر میں جا کے پڑھ لیتے. میں نے اس بیٹے سے کہا، کیونکہ حالت بالکل بری تھی، اللہ نے الحمد للہ کوئی کرم کیا ہے کہ اتنی قابل ہو گئی کہ ہوش آیا ہے، تو الحمد للہ. پھر میں نے سوچا، اس بڑھیا کا ایمان دیکھیں آپ، گارنٹی کیا تھی کہ اس کو وقت ملے گا نماز پڑھنے کا؟ وہ تو لے کہتے کہ ختم ہے بس بیچاری، جیسے ہوش آیا اسے پتہ تھا عشاء کی نماز نہیں پڑھی میں نے، چل نہیں سکتی تھی. اس کی بیٹے جو بھی تھی اس کے ساتھ یوں پکڑ کے اندر سے بھی جا کے اسے باتھ روم لے کے جا رہی تھی. میں نے کہا کمال ہے یار، صحیح بات ہے، یہ ایمان ہوتا ہے. کیا واقعی کیا گارنٹی ہے کہ وہ گھر میں جا کے نماز پڑھ سکے؟ ابھی ہوش یہاں پہ آیا ہے، ہوش آ گیا ہے، اگر یہ شرائن اس کے لیے جائز ہے، ہوش آیا ہے، گھر میں جائے آرام سے نماز پڑھے. باقی ہسپتال کے ماحول میں آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے سب. لیکن میں حیران ہوں دیکھے کہ باتھ روم میں اندر گئی ہیں اور وہاں پہ وضو کیا ہے، جب میں واپس سے نماز پڑھ کے بیٹھنے کو، نماز بھی پڑھ لی اس نے عشاء کی نماز، ماشاء اللہ. یہ کس نے کروایا اسے اس حالت میں؟ یہ ایمان ہوتا ہے کہ بھول جاتی، نماز نہیں بھولتی، 100 سال زیادہ عمر ہے، الزائمر بھی ہے اور اکثر بھول جاتی ہیں، بار بار پوچھتی ہے نماز کا وقت ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا ہے. بس وقت نماز کا ہو جائے کہتے فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لے گی، اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اسے بھوک پیاس کھانا پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب زندگی ایسی نماز میں گزری ہے جس بندے کی، تو کیا وہ آخر وقت میں اللہ اسے توفیق نہیں دے گا؟ کیا بات یہ ہے. بس اس لیے میرے بھائی اللہ کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر تو دیکھو، آپ ایک بلشت قریب ہوتے ہو، وہ ایک گز قریب ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں. اب کر کے تو دیکھیں، اور دیکھیں واللہ کتنی برکت والی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ میسر فرماتا ہے. کب تک دور رہیں گے؟ اور دور ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے. چھوٹے سی تکلیف میں دوڑتے ہیں، دعاؤں میں، سجدوں میں، صدقات میں، خیرات میں، پتہ کیا کچھ نہیں کرتے ہم. پھر اس لیے ہے کہ سب تکلیف ہے تو پھر اللہ کے قریب، ورنہ پھر اپنی زندگی میں مگن. کتنے خود غرض ہیں ہم لوگ، خود غرضی ہے نا، اور کیا ہے؟ کرم تو اسی کا ہے، تکلیف ہو اسی کی طرف سے، ٹالتا بھی وہی ہے، بیچ میں کیا آزمائش ہے صرف. کون صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے، کون قریب ہوتا ہے، کون دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب ہونے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرف جانے کی توفیق عطا فرما، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.